نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. اس سلسلے میں آپ اپنے شرعی مسائل کا حل دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام کی ان آراء کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں. ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک روایت سن لیتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سب سے قریب بروز قیامت میرے وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. بلا تاخیر آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے ہم سے کیا پوچھا ہے. آئیے کال سنتے ہیں.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کاروبار کرتے ہیں کہ وہ ایک لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے اس پہ 5,000 2,000 3,000 اس طرح اپنا موقع کر لیتے ہیں. جب وہ اس کا ہلا اس طرح کرتے ہیں کہ اس پہ جب وہ پیسے واپس کو 5,000 دینے لگتا ہے اس پہ پروفٹ جو دیتا ہے دے رہا ہوتا ہے تو اس پر وہ کوئی چیز لیتا ہے یا کتاب لے لیتا ہے یا اسے کوئی قلم لے لیتا ہے اس کو 5,000 یا 2,000 اس سے خریدتا ہے وہ 5,000 اس کو دے دیتا ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے نہ جائز؟
جی انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں مفتی صاحب. پہلے تو اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو ہیلا کر کے یہ جو منافع لینے کی صورت بیان کی گئی, معاشرے میں اس طرح کی بیسیوں مثال رائج ہیں اور صرف کتابیں ہی نہیں کافی ساری چیزیں, کچھ قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہیلا کیا جاتا ہے اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ عرف میں جن کا استعمال نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں تو آپ سے تجارت کرنا چاہوں اور یہ پین آپ کو لاکھوں میں فروخت کر رہا ہوں تو کیا اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سائل محترم نے جو صورت بیان کی ہے اس صورت میں یہ بات بالکل ایک واضح ہے. جو بھی شخص جس کی تو مثال دی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 روپے قرض دیا ہے, اب قرض پہ نفع لینا مشروط نفع وہ سود کی صورت بن جاتی ہے, تو اب وہ اپنے زوم میں ایک سود سے بچنے کے لیے ایک صورت اختیار کر رہے ہیں کہ وہ مہینے کے بعد جو ہے نا پھر ہم ایک دوسرے سے قلم کی خرید و فروخت کریں گے, یعنی جس نے قرضہ لیا ہوگا تو وہ قرض لینے والا مزید جو ہے نا وہ قرض دینے والے سے پین خرید لے گا. اب پین کی قیمت مثال کے طور پہ 15 روپے 20 روپے زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا اچھا بھی قلم ہو تو اب اس کو قرض دینے والا وہ مکروس کو آ کے پین دے رہا ہے. انہوں نے مسواک کی مثال دی کتاب کی مثال دی تو اب یہ جو کتاب یہ کم قیمت کی کتاب دے کر مسواک دے کر یہ 5,000 2,000 روپے لے رہا ہے تو اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک قرض ہمارا اپنی جگہ ہے اور یہ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہے.
ٹھیک ہے
تو دیکھیں اگر ان کے مابین اس طرح یہ قرض لیتے ہوئے طے ہوا تھا
ٹھیک ہے
کہ میں قرض 5,00,000 روپے آپ کو اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ اس قرض کی ادائیگی کی صورت میں جب بھائی آپ ادا کریں لیکن ہر مہینے 2,000 4,000 5,000 کا کچھ نفع کام ایسا وہ رکھیں گے لازمی کہ جس میں میں آپ کو قلم بیچوں گا تو آپ 5,000 روپے اس قلم کے طے کر کے مجھے دیں گے.
ٹھیک ہے
تو قرض کے ساتھ خرید و فروخت کو یہ جو لازم ملزوم اور شرط کا درجہ دیا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ قرض یہ نفع کے ساتھ ہی مشروط ہے.
ٹھیک ہے
یعنی یہ خرید و فروخت کے ساتھ مشروط اور خرید و فروخت کے ذریعے ایک نفع بالکل واضح ہے کہ 5-10 روپے کی چیز کو آپ 5,000 2,000 روپے طے کر کے خرید رہے ہیں تو ویسے ایک چیز 10 روپے کی ہے میں اس کی 1,000 روپے قیمت لگا سکتا ہوں نارمل.
ٹھیک ہے
لیکن قرض دیتے وقت اس خرید و فروخت کو اس طرح کی چیز کو جو مشروط کیا جا رہا ہے تو قرض کے ساتھ خرید و فروخت کو مشروط کر دینا یہ گویا کہ قرض پہ نفع کی ہی ایک صورت بن رہی ہے. تو اس طرح کرنا یہ جو ہیلا جس کو کہا گیا ہے یہ جائز صورت نہیں بنتی.
ٹھیک ہے, یعنی دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایک جواب آ گیا کہ ایک تو قرض کی صورت میں نفع کے ساتھ کوئی بھی ادنا سی چیز بیچ رہا ہے اس پر زیادہ نفع لے رہا ہے,
یعنی شرط لگا کے نا,
شرط لگا کر بھی
میں قرض اس صورت پہ دے رہا ہوں کہ ہر مہینے, چونکہ عام طور پہ جو قرض دے کر پھر سود لیتے ہیں تو وہ منتھلی کچھ نہ کچھ طے کر لیتے ہیں, تو اب یہ منتھلی 5,000-2,000 روپے طے کرنے کے بجائے انہوں نے ایک صورت بنائی کہ ہم خرید و فروخت کریں گے, تو یہ خرید و فروخت بھی قرض کے ساتھ ایک مشروط ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح بھی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور جو دوسری صورت میں نے عرض کی تھی کہ کوئی ایک ادنا سی چیز ہے جیسے پین ہی ہے اپنا, یہ مہنگا اگر بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ آپ نے بیان فرمایا کہ اپنی چیز ہے اور 10 روپے
قرض سے ہٹ کر, قرض وغیرہ سے ہٹ کے نارمل کوئی چیز ہے
جی,
کہ ایک آدمی 10 روپے کا قلم ہے وہ 20 روپے میں بیچنا چاہ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
100 روپے میں بیچنا چاہ رہا ہے, خریدنے والا اس کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زیادہ میں خرید لیتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
چلے جی, بالکل اس میں شرعی نقطہ نگاہ سے مفتی صاحب نے جواب بھی ارشاد فرمایا, اور انشاءاللہ عزوجل احتیاط کریں گے اور شرعی اصول و ضوابط کے مطابق اپنی خرید و فروخت کے معاملات لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی, تجارت میں برکت بھی ہوگی, مسلمانوں کا فائدہ سوچیں گے اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ برکت آ سکتی ہے. مزید کال لیتے ہیں.
میں رشاد سیالکوٹ بولنا پیا, اصل نا دونوں جی نے عمرے تے جانا وے, ایک بڑی ہے 85 سالہ, وہ بارے معلومات لینا, وہ کہتے ہیں نال لائیو یہ, اسی کہنے وہ بارے سانو کی حکم ہے کیونکہ غیر محرم ہو تو 85 سال عمر ہے, تو گھر والے ذرا نہیں جا سکتے, تو کہتے نال لائیو, یہ واسطے ذرا معلومات دے دیو مہربانی, جانا ذرا تو سانو کوئی حال نہیں لگتا, دیکھنے چلو سوال کر کے نا سانی دیکھ ذرا.
ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال آ گیا, ہم صاحب کی طرف پڑھتے ہیں.
سائل محترم, بڑی اسپیڈ میں انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی کال میں ریکارڈ کر دی ہیں. سوال کا لبے لباب ان کا یہی ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے اور ان کے کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے.
صحیح,
تو دیکھیں عورت
عمر تقریباً 85 سال
بتائیے نا, تو 85 ایئرز اولڈ کوئی خاتون ہے تب بھی وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے.
اچھا,
تو چاہے 100 سالہ ہو چاہے 120 سالہ کوئی خاتون ہے, چاہے خواتین کہیں پر ہی مشتمل کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے, تو کوئی بھی خاتون بغیر محرم کے یا شوہر کے سفر حج عمرہ کی طرف نہیں جا سکتی, تو ان کو اپنے ساتھ شریک کوئی نہ کوئی محرم کرنا ہوگا. عام طور پہ جتنی خاتون ہیں تو ان کے نواسے ہوں گے, پوتا ہوگا, کوئی بھتیجا ہوگا, بھانجا ہوگا, تو ان کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں, بیٹا ہوگا ان کو لے جائیں,
یعنی کسی نہ کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اس سے ایک سوال یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت نماز کے دوران آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچتی ہے, تو کیا اس صورت میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا درست ہے؟
بعض لوگ کچھ یوں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے مخارج ادا نہیں ہوتے, یعنی حروف اس وقت تک صحیح طور پہ ادا نہیں ہوں گے جب تک وہ تھوڑا سا لاؤڈلی نہیں بولیں.
ٹھیک ہے,
اب وہ تو ہیں مجبور.
صحیح,
ٹھیک ہے, تو اب ان کی مجبوری کوشش کریں گے تو یہ مجبوری بھی ان کی دور ہو سکتی ہے کہ وہ پریکٹس کرتے رہیں, علاوہ نماز بھی کسی قاری صاحب سے ٹائم لے کر ان کو سناتے رہیں اچھے انداز میں مخارج, وہ صورتیں بالخصوص نماز میں پڑھیں جو ان کو درست طریقے سے پڑھنا آتی ہیں, جن کے مخارج ادا کرنے میں ان کو دقت نہیں ہوتی, آواز بلند کرنے کی حاجت نہیں ہوتی, تو ان صورتوں کو پڑھیں. ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی جس کے تلفظ صحیح ہیں اور اس کو اونچی آواز کرنے کی حاجت نہیں پڑ رہی اور وہ اتنی زور زور سے پڑھ رہا ہے تسبیحات, حالانکہ رکوع سجود کی تسبیحات کو آہستہ پڑھنا سنت ہے,
ٹھیک ہے,
تحیات کا آہستہ پڑھنا سنت ہے, آہستہ سے مراد میری یہی ہے کہ اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک نمازی خود اس کو آواز پہنچ رہی ہو.
صحیح,
تو اب جو نارمل طریقے سے پڑھ سکتا ہے نا پھر بھی وہ تیز پڑھ رہا ہے اور اس کے تیز پڑھنے کی وجہ سے برابر والے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی سو رہا ہے اور اس کی نیند میں خلل آ رہا ہے, جیسے کوئی نماز پڑھ کے سو چکا یہ تیز تیز پڑھے آ رہا ہے جس کی وجہ سے اگلے کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, یعنی اپنی آواز کو اتنا ہی رکھے, اور خاص کر جہاں تسبیحات وغیرہ ہیں جہاں سنتوں کا معاملہ ہے آواز پست رکھنی ہے تو وہاں پست رکھیں, پریکٹس کر کے اپنی آواز کو درست کیا جا سکتا ہے. مزید کال.
میرا نام افضل اختاری ہے, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور بچوں کی شادی بھی مطلب کہ واجب ہو چکی ہے تو ان کا کیا ہوگا, اگر انہوں نے بچوں کی شادی کر دی تو دوبارہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سال وہ حج کے لیے کیا کریں؟
ٹھیک ہے, مفتی صاحب یہ بہت سارے لوگ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں اور حج نہیں کرتے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کی طرف توجہ دیتے ہیں، کیا حکم ہوگا اس بارے میں؟
دو قسم کے حقوق یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، تو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو کہ حج کی صورت میں بندے کے اوپر لازم کیا گیا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے حج، زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر یہ حج کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اگر ہم حج پہ جائیں گے تو بھی بیٹے بیٹیوں کی شادی نہیں کر پائیں گے،
صحیح،
تو پہلے بیٹے بیٹیوں کی شادی کر لیتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والا ایک حق والدین کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بالخصوص جو کتب فقہ ہیں اس مسئلے کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب وہ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے یا مکان تھوڑا سا صحیح کر لے گا اس لیے وہ حج نہیں کرتا، حج فرض ہونے کے صورت میں بھی، تو یہ گناہگار ہوگا۔ تو ان کو چاہیے کہ حج کی ادائیگی کریں، جب یہ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں گے کعبۃ اللہ شریف ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، طواف کعبہ یہ بھی ایک حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وقوف عرفہ ہے، تو وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں یہ اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ ان کے بچوں کی شادی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی فراہم کرنے عطا فرمانے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے ادھر اڑانے کے بعد حج کی ادائیگی سے بھی آدمی محروم رہ جائے، تو یہ بہت سخت اس کے حوالے سے وعیدے بھی ہیں۔
عام طور پر مفتی صاحب جو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ اسی طرح کی شادیوں میں پریشانی ہوتی ہے کہ جن میں پیسے لگانے بہت سارے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا سستے نکاح کا سستی شادی کا طریقہ بھی بتا دیں کہ سستی شادی بھی ہو جائے، جو حقوق ادا کرنے کے حوالے سے پریشانی ہے وہ پریشانی بھی دور ہو جائے اور حج بھی کر سکے۔
شاید مجھ سے بہتر یہ اس وقت جو ناظرین ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شادیاں کوئی کروڑوں اور لاکھوں روپے کی محتاج نہیں ہے، ہزاروں روپے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ شادی کے حوالے سے مہر شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے، نان نفقہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے، رخصت ہونے کے بعد عورت کو رہائش دینا اپنے گھر میں، ایک باقاعدہ سیپریٹ روم اس کو فراہم کرنا، تو یہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے،
صحیح ہے۔
تو شادی میں اگر غور کیا جائے تو لڑکی والوں پر کیا چیز لازم ہے شرعی حوالے سے، جو جو چیزیں لازم ہونے والی چیزیں نا، وہ مہر ہے وہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے عورت پہ نہیں،
صحیح،
نان نفقہ دینا شوہر پہ لازم ہوتا ہے عورت پہ نہیں
ہوتا،
رہائش کے حوالے سے بندوبست کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اب شرعی ضابطوں کو اگر سامنے رکھیں گے نا تو نکاح کرنا شادی کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالخصوص لڑکی والوں کے لیے،
صحیح۔
لیکن ہمارے معاشرے میں جو اب انداز اور کلچر بنتا چلا آ رہا ہے کہ شادیاں جو مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ جہیز،
جی،
اب یہ لاکھوں روپے تک کا جہیز کا جب تک بندوبست نہیں ہوگا تو لڑکے والے اگری نہیں ہوتے۔ اب ان لڑکوں والوں کو سوچیں کہ آپ کے گھر میں بھی کیا بیٹیاں نہیں بیٹھی ہیں، یعنی جو ڈیمانڈ آپ اپنے ہونے والی دلہن اور اس کے گھر والوں سے کر رہے ہیں، اس طرح کی ڈیمانڈ آپ کے گھر والوں سے بھی آپ کی بیٹی کے حوالے سے کی جائیں گی، اتنا جہیز ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو رسومات ہیں نا، ان رسومات نے بھی شادی کو مشکل بنایا ہوا ہے، جبکہ شادی کا عمل یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایسے نکاح کو تو برکت والا قرار دیا جو آسان ہو، ہلکا ہو، جس میں خرچہ ہی کم ہو، یعنی مہر بہت بھاری بھرکم نہ رکھا گیا ہو۔ تو اب یہ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں شادی کو مشکل کرنا، یہ گویا کہ لوگوں نے آبیل مجھے مار،
صحیح،
یہ من جملہ یوں سمجھیں کہ سب ہی اس کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں، اس کی روک تھام کی طرف
پریشان بھی کر رہے ہیں کہ بہت مہنگی شادی ہو گئی اور ہلکا کرنے کی طرف آ بھی نہیں رہے، طریقہ بھی یہ ہے کہ میں فلاں سے زیادہ ہی کروں۔
بھائی اسی طرح پچھلی بیٹی کو اتنا دیا تھا تو اب اس والی کو تو اس سے زیادہ دینا ہوگا، تو پچھلے داماد کے مقابلے میں نیا داماد کچھ زیادہ ہی زبان کھول دیتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ تو اس طرح بہرحال شادی کو آسان کیا جائے، اور شریعت مطہرہ نے آسانی کے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے،
نہیں شادی کو آسان کیا جائے، اور دیکھ لیجئے کہ ہم ان میں اپنی رسومات بڑھا کر کس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم اپنے فرائض سے پیچھے آ رہے ہیں۔ غور کر لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی کی طرف آئیں، رسومات بھلے کم کر دیں، دنیا کیا کہے گی ہمیں اس کی تو فکر ہوتی ہے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور اس کے بعد ہی پھر حج فرض ہوا اور وہ ہم نے نہیں کیا، دیگر کاموں میں لگ گئے۔ رب العالمین کو بھی جو جواب دینا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا غور و فکر ہونی چاہیے۔ سوچ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا، سنتیں، مسائل، فقہی احکام یہ سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دین کی محبت دل میں بڑھے گی جو ہم سے فرائض کی ادائیگی کی طرف ہمیں لے کر آئے گی، اور انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا اور فرائض پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. مزید کال.
میں بیمار تھا جب بائی پاس کروایا تھا تو میری بیٹی نے روزوں کی منت مانی تھی کہ ابو صحت یاب ہو کر آئیں گے تو میں 15 روزے رکھوں گی. اب اس نے 7 روزے تو رکھ لیے، پھر اس کی شادی ہوگی تو اب کیا وہ باقی جو 8 روزے ہیں وہ میری بیوی رکھ سکتی اس کے بدلے؟
جی مفتی صاحب، بدلے میں منت کے روزے رکھے جا سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے، ان کو ان کا دراز سایہ اپنی اولاد پہ دراز فرمائے.
آمین.
اب یہ بچیوں کی اپنے والد سے محبت ہے کہ والد صاحب صحیح ہو جائیں گے تو میں روزے رکھوں گی.
ٹھیک.
تو اب جس نے منت مانی ہے نا، جیسے ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے تو اب 15 روزوں کی منت مانی، 7 روزے رکھ پائی، ان کی بیٹی شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوشیاں نصیب فرمائے، شادی خانہ آبادی فرمائے. تو اب یہ ہے کہ جس نے منت مانی ہے نا تو اس نے اپنے اوپر ایک التزام کیا ہے کہ میں 15 روزے رکھوں گی.
ٹھیک.
تو اب ان خاتون کی ان کی والدہ اگر رکھیں گی نا تو اس سے منت پوری نہیں ہوگی.
ٹھیک.
تو ان کی بیٹی ہی کو 15 روزے رکھنے ہیں. اب جتنے باقی ہیں اتنے پورے کر لیں تاکہ منت کا جو عمل ہے وہ پروسیس پورا ہو جائے.
ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اس میں کوئی یہ معاملہ تو نہیں ہوتا کہ تواتر سے روزے رکھنے ہیں، اب 7 رکھ لیے، اب شاید یہ سوچ رہے ہوں گے بیچ میں شادی آ گئی تھی تو بعد
میں یہ کہ لگاتار کی منت مانی ہوگی تو اس کا حکم الگ ہے. 15 کی منت مانی ہے تو 15 میں یہ تخصیص نہیں کی کہ لگاتار رکھنے ہیں یا کس طرح کے، 15 کا عدد یہ روزوں کا پورا کر دیں اگر لگاتار کی شرط نہیں لگائی تھی.
پیر کو یا اس طرح جن دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں
ان میں بھی یہ رکھ سکتے ہیں.
اچھا مجھ سے ضمنی طور پر ایک اور مسئلہ میں یہاں معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہاں تو روزوں کی نیت ایک نے مانی اور دوسرا اس کو پورا کر سکتا یا نہیں کر سکتا، اس پر گفتگو ہوئی. جہاں ہم قرآن خوانی وغیرہ کی صورتیں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات انتقال کے موقع پر، سوئم وغیرہ کے موقع پر قرآن خوانی کی جاتی ہے. اب یہ تو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، تو 14 سجدے کسی ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کر لیں تاکہ قرآن کا مکمل ثواب ہو جائے، سب کی طرف سے ہو جائے.
دیکھیں قرآن پاک میں جو جو آیات سجدے کی ہیں
جی،
تو 14 مقامات ہیں جن کے پڑھنے پر، جن کے سننے پر، سننے والے پر، پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا، یعنی یہ جو عبادت ہے نا یہ ہیں، اس میں لاجک فارمولا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز عبادت بدنی سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہمارے جسم سے جس کا تعلق ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تو بدنی عبادت آدمی خود ہی کرے گا تو ہی ادا ہوگی.
ٹھیک.
اب میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے بدلے مغرب کی نماز پڑھ لینا، میری جگہ عشاء کی نماز پڑھ لینا، میں سو رہا ہوں، تو اس طرح آپ کے پڑھنے سے نماز ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، میرے اوپر لازم رہے گی.
ٹھیک.
تو اسی طریقے سے جو سجدہ تلاوت جن آیا جو آیت سجدہ جن جن حضرات نے سپارے کے دوران پڑھی ہیں انہی پہ سجدہ تلاوت لازم ہوگا. اب ان سب کی طرف سے صاحب خانہ خود کرے یا کسی ایک کو نومینیٹ کر دے کہ آپ 14 سجدے کر دیں، تو اس طرح سجدے کرنے سے وہ حضرات جنہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا ان کے ذمے سے وہ ساکت نہیں ہوگا، ان کو ہی کرنا ہوگا،
ان کے ذمے باقی رہے گا جب تک وہ ادا نہیں کریں گے تو ان کے اوپر واجب ہی رہے گا، تو ادا کر لینا چاہیے. جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، سجدہ تلاوت والی آیت سجدہ آپ نے پڑھی ہے تو سجدہ بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی برکت.
میں یہ قرآن خوانی کے مواقع پر عام طور پہ جب ایک روم ہے وہاں پہ کسی ایک جگہ پہ جائے نماز کا بھی بندوبست کر لینا چاہیے، تاکہ بہتر یہی ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی ہے تو بلا تاخیر سجدہ تلاوت کر لیا جائے. اس کا وقت تا حیات ہے.
صحیح.
اب کسی نے آیت سجدہ پڑھتا رہا لیکن کبھی سجدہ تلاوت کیا ہی نہیں، تو غور کرے کتنی آیت سجدہ اس نے پڑھی ہیں، کتنی سنی ہیں، تو ان سب کی کاؤنٹنگ کے مطابق جیتے جی وہ سب کی ادائیگی کر لے. اگر ادائیگی کیے بغیر مرے گا، بغیر توبہ کیے، تو پھر گناہگار ہوگا.
جو مفتی صاحب نے مشورہ دیا بہت اچھا ہے، فوراً ہی اگر سجدہ کر لیا جائے تو بھی درست رہے گا. اچھا مفتی صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ سجدہ تلاوت جو کرنا ہے اس میں بھی کسی وقت کا خیال رکھنا پڑے گا؟ کوئی وقت ایسا بھی ہے کہ جس میں نہیں کر سکتے؟
इसमें यही है कि अगर आयत सजदा मकरूह वक्त में पड़ी तो उसी में सजदा तिलावत भी वो कर सकता है, मकरूह वक्त में ही आयत सजदा पड़ी तो मकरूह वक्त में ही सजदा तिलावत कर सकता है, और अगर नॉर्मल सही वक्त में गैर मकरूह वक्त में पड़ी थी तो फिर मकरूह वक्त में इसका आयत सजदा तिलावत करना जायज नहीं,
नहीं
इसको दोबारा करना होगा फिर।
ठीक है, मतलब मैसेजेस के जरिए से कुछ सवाल आए हैं, और एक मैसेज ये आया था कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा कि उसको ईद पर कुर्बान करेंगे, लेकिन जब तक ईद आती वो आती बीच में कोई और मजबूरी आ गई, कोई काम आ गया, कोई शादी आ गई, तो इसके दौरान जो जानवर था कुर्बानी के लिए खरीदा उसकी कुर्बानी कर दी, उसको जबा कर दिया, अब क्या हुक्म होगा?
अब देखिए इसमें फर्क आता है कि वो अमीर शख्स ने ये कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा था या गरीब ने खरीदा था।
सही,
अगर गरीब ने खरीदा है तो उसके ऊपर ये जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन हो गया, यानी इसकी हैसियत ऐसे हो गई जैसे इसने इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बानी के दिनों में ज़बह करने की मन्नत मान ली, तो अब इसके लिए यही जानवर मुतय्यन है।
ठीक
का इस जानवर को अब शादी वगैरह में खर्च कर देना ये जायज नहीं,
नहीं होगा।
और अगर अमीर है तो अमीर शख्स के लिए खास यही जानवर कुर्बानी यानी सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए इसी की कुर्बानी लाजिम नहीं है।
सही,
ये चेंज कर सकता है बेहतर कि आइंदा इससे बेहतर अगर वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीदेगा तो ठीक है।
ठीक है जी, बहुत अच्छा जवाब आ गया, आइए मजीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं।
मुफ्ती साहब जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा घर है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा शहर मीरपुर साकरो, तो मैं कराची आता हूँ तो कायदाबाद तक तो मेरा सफर नहीं होता किलोमीटर के हिसाब से, तो मेरा काम है ली मार्केट, काम अक्सर मैं ली मार्केट में होता, तो क्या ली मार्केट जाने से मुझे वहाँ पर फर्क की नमाज पढ़नी होगी या पूरी नमाज पढ़ूँ?
ठट्टा के जिस मकाम पे ये रहते हैं तो ठट्टा की आबादी खत्म होने और कराची की आबादी शुरू होने इसके दरमियानी मुसाफत का एतबार होगा।
ठीक है,
अब इसके दरमियानी मुसाफत अगर 92 किलोमीटर नहीं बनती
ठीक
तो शहर कराची कायदाबाद से पहले से शुरू हो चुका होता है, तो अब जब कराची में इंटर हो गए अब उसके बाद ये कराची के दूसरे किसी कोने पे भी जा रहे हैं ना, तो इस दरमियानी मुसाफत और किलोमीटर्स का एतबार नहीं होगा।
ठीक,
अब जैसे मिसाल के तौर पर कराची की जो जैसे किमाड़ी मनोड़े की जो जगह है ये भी कराची का एक इख्तितामी साहिल समंदर की तरफ के एरियाज हैं, और इसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं सुरजानी टाउन तो ये कराची का ये दरमियानी मुसाफत ये तकरीबन 30-35 किलोमीटर बन जाती है।
ठीक,
तो ये नहीं होगा कि मैं कराची में दाखिल हो गया लेकिन मुझे जाना किमाड़ी है, तो ये दरमियानी जब शहर के अंदर दाखिल हो गए उसकी हदूद में दाखिल होने के बाद अब अपनी जो मंजिल मकसूद है उस शहर के अंदर कौन सा इलाका कौन सा कूचा है तो उस तक का फासला नहीं लिया जाएगा। तो ये फिर जैसे इन्होंने मिसाल दी कि मैं ली मार्केट तक जाता हूँ कायदाबाद से मजीद आगे तो ये मुसाफिर नहीं बनेंगे।
तो बस
ये पूरा
जवाब इरशाद फरमाया, बिल्कुल पूरी नमाज पढ़ेंगे ऐसी सूरत में समप अगर इसको करें तो बस ये जवाब है आपका कि पूरी नमाज आपने अदा करनी है, इसके अलावा और कोई मसाइल कयास अपने तौर पर ना किए जाए, जितने मसले बताए गए उसी पर अमल किया जाए, किसी और को किसी और शहर के एतबार से अगर यह सूरत पेश आए तो ज़ाब्ता मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया कि दोनों शहरों के माबैन की जो मुसाफत है वो 92 किलोमीटर होनी चाहिए। मुफ्ती साहब एक सवाल मैसेज के जरिए ये भी आया है कि अपने बाल जला लेना कैसा, अब उसमें हो सकता है कि शायद दाढ़ी के बाल मुराद हों या और कोई सर वगैरह के बाल छोटे करने के लिए हों।
इंसानी जिस्म की कोई भी चीज जिस्म से जुदा होती है चाहे हमारे नाखून हो या बाल हो या ऑपरेशन के जरिए किसी के मुख्तलिफ आज़ा भी निकाले जाते हैं, तो इंसानी आज़ा और बदन के हिस्सों की ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए।
ठीक,
इसको इस तरह फेंक देना ये भी शरण मना है, अदब यही है कि इसको या तो समंदर में डाल दें
सही
या इसको जमीन में दबा दें, बेहतर यह है कि जमीन में ही इसको दबा दिया जाए यानी नाखून बालों को भी। अब ये जो आ रहा है ना कि जला देना तो ये इंसानी आज़ा की तकरीम के खिलाफ है, तो जला देना ये शरण नापसंदीदा अमल है, इससे बचना चाहिए।
ठीक है, तबर्रुकात मैयत के साथ रखने के बारे में क्या हुक्म है?
तबर्रुकात यानी मुकद्दस चीजें जो तबर्रुकात के से ताल्लुक रखती हैं तो इनको अपने साथ कब्र में ले जाना
जी,
बल्कि इनकी वसीयत करना ये हमारे असलाफ से साबित है। हजरत सैयदना امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن شریف جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جدا فرمائے تھے، تو وہ ناخن صحابہ کرام علی مردوان نے سنبھال کے رکھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے کئی سالوں بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، لیکن آپ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے چہرے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک آپ کے ناخن شریف میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا کرتا، اپنا لباس، وہ بھی اپنے اصحاب کے کفن میں شامل کر دینا ثابت ہے، تو یہ یقیناً برکت کے لیے ہے، تو اس پہ اسلاف کا عمل ہے اور انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔
اس سے بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ قبر اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے عہد نامہ وغیرہ رکھا جاتا ہے تو تاک بنا کر رکھا جائے، زیادہ درست تو یہی،
ہاں اس میں یہ ہے کہ جیسے عہد نامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس سے دعا ہے، تو اس طرح کے جو چیزیں رکھی جائیں گی نا تو اس کو میت کے جسم پہ یوں نہ رکھ دیا جائے۔
ٹھیک،
اس کا طریقہ علماء نے ادب یہ بیان فرمایا ہے کہ میت کے سرہانے دائیں جانب کچھ گڑھا کر کے تاک بنا کر، یہ تاک سمجھتے ہیں مطلب گڑھا کر کے دیوار کے اندر، اس میں پاک صاف جگہ پر اس کو پھر رکھ دیا جائے۔ اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تاک بنانے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تو کوئی اینٹ پتھر پاک صاف ستھرا اس کے اوپر، اس کے سرہانے کی طرف اینٹ رکھ دی جائے اور اس کے اوپر یہ عہد نامہ رکھ دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی۔ اور علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار میں اس کی برکت بھی ارشاد فرمائی ہے، خاص کر یہ عہد نامے کی،
ماشاءاللہ
کہ اس کسی نے خواب میں اس طرح کسی کو دیکھا کہ اس نے عہد نامے کی وصیت کی تھی اور عہد نامہ اس کے قبر میں رکھا گیا، تو فرشتے جب آئے اس سے سوال جواب ہوا تو اس کی آگے بشارت دی گئی کہ اس کی بخشش کر دی گئی،
سبحان اللہ۔
تو اس طرح بڑی برکتیں ہیں، اور بالخصوص امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زاویے سے کہ میت کے کفن پر کچھ نہ کچھ متبرک کلمات سیاہی سے نہیں شہادت کی انگلی سے بغیر کسی روشنی کے لکھے جائیں، تو اس کی برکتیں بھی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں بیان فرمائی ہے،
ماشاءاللہ۔ تو یہ تبرکات کی برکات بھی بہت ہیں، تبرک تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقدس اور با برکت چیزوں سے برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم ہے۔